29 پارے کی تلاوت کی گئی ہے، لیکن کل 28 پارہ رہ گیا تھا کچھ بیان کرنے سے، اس لیے مختصراً اس کو بیان کیا جائے گا، پھر انشاءاللہ اس دوسرے پارے کو بھی. سورہ مجادلہ جدال سے ہے، جس کو لڑائی جھگڑے کو بھی کہتے ہیں. اس صورت میں چونکہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا جو ظاہری اعتبار سے لڑائی اور جھگڑے کی شکل تھی، اس لیے اس کا نام اللہ تعالی نے مجادلہ ہی رکھ دیا. اوس بن سامت ایک صحابی ہیں، بوڑھے آدمی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو ایسے الفاظ کہہ دیے جو اس زمانے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طلاق کے لیے بولے جاتے تھے، یعنی انت کظہر علی امی، کہ تو میری مجھ پر جو ہے میری ماں کی طرح حرام ہے. بہرحال جب یہ کہہ دیا تو ان کی اہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے یہ الفاظ مجھے کہہ دیے ہیں، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ مختلف روایات میں مختلف الفاظ آتے ہیں، بعد میں یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی تک اس بارے میں مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان الفاظ سے اب تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئیں. تو اس نے کہا کہ طلاق کا لفظ تو کہا نہیں اس نے، اس لیے مجھ پر کیسے وہ میں اس پر حرام ہو گئی یا وہ مجھ پر حرام ہو گیا. اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگی کہ میرے ہی بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا، ورنہ تو آپ پر کافی حکم آتے رہتے ہیں. یعنی اس طرح سے کچھ باتیں کہنے لگی کہ جیسے کوئی لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے شکوہ بھی کیا کہ یا اللہ میں آپ ہی سے شکوہ کرتی ہوں، اور ساتھ میں یہ کہا کہ میں ساری عمر اس بوڑھے آدمی کے ساتھ گزار دی، اب جب میں بڑھاپے کو پہنچ گئی تو اس نے مجھے ایسے الفاظ استعمال کر لیے، اب میں کہاں جاؤں؟ نہ میرا کوئی ٹھکانہ ہے نہ میرا کوئی گھر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ رب العزت نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکوا کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، تو اللہ نے اس کی یہ گفتگو سنی اور اس کے لیے پھر احکام بھی نازل فرما دیے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم سے آگے ان احکام کو ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کہہ دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے اور اس پر کیا کفارہ ہے، اس کو اللہ تعالی نے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. جب یہ حکم نازل ہو گیا، ان کے شوہر کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بوڑھے آدمی تھے بہت، آپ نے ان سے فرمایا کہ بھی تم اس کا کفارہ ادا کر دو، کم سے کم یہ کہ پیدر پہ تم 60 روزے رکھو. تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایک روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، میرا معاملہ تو یہ کہ اگر دن میں 2-3 دفعہ کھانا نہ کھاؤں تو میری بینائی بھی ختم ہو جاتی ہے، دکھنا بھی بند ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر ایک غلام آزاد کر دو. کہا کہ اس کی بھی طاقت نہیں ہے، پہلے تو غلام آزاد کرنے کا کہا، پھر جو ہے روزے رکھنے کا کہا، اور بعد میں فرمایا کہ اچھا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. کہا کہ ہم سے بڑا مسکین کون ہو سکتا ہے، ہمارے پاس تو اتنا بھی نہیں، ہاں یہ کہ آپ ہی ہمارے لیے کچھ کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہران ان کے لیے جو ہے لوگوں سے کہا، تو انہوں نے لوگوں نے ان کو جمع کر کے دیا، تو وہ کفارہ ادا ہوا. تو بہرحال اس طرح سے یہ معاملہ ختم ہوا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنے جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، یہ خاتون راستے میں آ گئیں اور انہوں نے سیدنا عمر فاروق کو روک لیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وجہ سے رکے رہے اور بات کرتے رہے. بعد میں لوگوں نے کہا کہ ایک بوڑھی عورت کی وجہ سے آپ نے سارے مجمع کو روک کر رکھا. آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ کون عورت ہے؟ یہ وہ بوڑھی عورت ہے کہ جس کی باتیں اللہ رب العزت نے آسمانوں پر سنی ہیں. تو میں عمر کون ہوتا ہوں کہ اگر اس ساری رات بھی مجھے کھڑا رکھتی تو میں اس کی باتیں سنتا رہتا. یعنی اللہ رب العزت نے جب اس کی بات کے جواب میں قرآن نازل فرما دیا تو یقیناً اللہ تعالی کی نظر میں اس کی کوئی عزت ہے، اہمیت ہے، تو میری کیا حیثیت ہے کہ میں اس کی بات نہ سنوں؟ اگر ساری رات بھی مجھے یہ کھڑا رکھتی تو یقیناً میں اس کی بات سنتا رہتا. اگلا جو رکو ہے اس میں بہت سے احکام ہیں. کفار مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو آپ کو تنگ کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے تھے. ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ سرگوشیاں کرتے تھے, یعنی جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں یا صحابہ کرام آ رہے ہیں تو آپس میں سرگوشی شروع کرتے تھے تاکہ دوسرا آدمی سمجھے کہ ہمارے بارے میں کوئی گفتگو ہو رہی ہے, کوئی سازش جو ہے وہ پنپ رہی ہے, کوئی سازش کی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے. تو ایک تو اس سے منع فرما دیا کہ بھئی یہ خسر پھسر مت کیا کرو. بات یہ ہے کہ جو تم کرتے ہو اگر تم کرتے ہو تو اللہ رب العزت وہاں موجود ہوتا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم خاموشی سے سب کر لو اور اللہ کو پتہ نہ چلے. اسی کو اللہ نے فرمایا کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم, یعنی جب تین آدمی آپس میں خسر پھسر کرتے ہیں تو چوتھا ان کا اللہ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم, اور اگر پانچ آدمی ایسا کرتے ہیں تو چھٹا اللہ رب العزت اتنا ہوتا ہے. ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم, یہ تو مثال کے طور پہ کہہ دیا, ورنہ کم اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے, چاہے زیادہ ہوں چاہے کم ہوں, الا هو معهم, اگر اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ خسر پھسر بھی تمہاری سن لیتے ہیں کہ تم آپس میں کیا مشورے کر رہے ہو اور کیا سازشیں کر رہے ہو. اللہ رب العزت سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اینما کانو, تم جہاں چاہو کہیں بھی ہو. البتہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہاں آگاہ نہیں فرماتے, لیکن ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگاہ فرما دیں گے تم نے کیا عمل کیا. کیوں؟ ان اللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. اسی طرح سے آگے کچھ احکام مزید دیے ہیں کہ جو سرگوشی ہوتی ہے یہ ہے کیا چیز. انما النجوى من الشیطان, سرگوشیاں کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے اصل میں, اس لیے منع فرمایا. یہ بھی ادب بتلایا کہ اگر دو آدمی یعنی تین آدمی کہیں موجود ہوں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دو آدمی الگ ہو کے کوئی گفتگو شروع کر دیں, اس لیے کہ تیسرا آدمی سمجھے گا کہ پتہ نہیں ایسی کون سی بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے, یا ہو سکتا ہے میرے خلاف کوئی منصوبے بنائے جا رہے ہوں, تو اس سے اس کو تکلیف پہنچے گی. دیکھیے شریعت نے اتنی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا احساس کیا ہے, تکلیف کا خیال کیا ہے کہ اس مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے تمہارے عمل سے, اس لیے تم خسر پھسر الگ لے جا ہو کر مت کرو. ہاں اگر تین چار آدمی ہیں تو بے شک دو تین آدمی اگر ایک کے ساتھ ہو گئے اور دو تین آدمی الگ ہو کر گفتگو کر لیں تو اس میں گنجائش, بشرطے کہ کوئی ایسی ضروری بات ہو تو. لیکن یہ کہ ایسا عمل کرنا کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے یا دوسرے کو اذیت پہنچے, اس سے بچنا چاہیے. اس لیے فرمایا کہ انما النجوى من الشیطان, یہ نجوہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. لیحزن الذین آمنوا, تاکہ اہل ایمان کو حزن و ملال میں ڈال دے, غم میں ڈال دے. اگرچہ ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ, کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے, یعنی اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اللہ باذن اللہ, وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. یعنی احکام تو نازل فرما دیے کہ بھئی اس طرح نہ کرو, لیکن پھر بھی بعض بدتینت لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں پھر بھی کرتے رہتے ہیں, تو اس لیے تسلی بھی دے دی کہ اگر لاکھ لوگ سرگوشیاں کرتے رہیں, منصوبے بناتے رہیں, سازشیں کرتے رہیں, لیکن کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے وہ جب تک اللہ رب العزت ہی کا حکم نہ ہو. اس لیے تمہیں اللہ پر بھروسہ چاہیے کہ اگر تم ایسا کوئی دیکھ لو اور تمہیں تکلیف بھی پہنچے تو تمہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ یا اللہ میرا بھروسہ تو آپ پر ہی ہے, اگر یہ کوئی سازشیں کر رہے ہیں تو آپ اپنے فضل و کرم سے میری طرف سے آپ ہی کافی ہو جائیے. یعنی اللہ پر بھروسہ کرے, خام خامے بلا وجہ اپنے دل میں بدگمانی نہ پالے. اور اس سے اگلا حکم جو ہے وہ عام طور پر ہر جگہ پیش آ جاتا ہے, ہمارے یہاں بھی مسجدوں میں خاص طور پر, اور آج کل آخری عشرے میں جب مجمع زیادہ ہوتا ہے, یا اسی طرح کہیں دعاؤں کی مجلس ہو, اب جیسے 27ویں شب میں دعا ہوگی اس وقت بھی صورت پیش آ جاتی ہے, اور اسی طرح سے کوئی جلسہ ولسہ ہو اس وقت بھی. وہ یہ کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے بیٹھ جاتے ہیں کہ کسی اور کو موقع نہیں دیتے, جگہ نہیں دیتے, جگہ ہوتی بھی ہے تو قریب ہو کے نہیں بیٹھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی طریقے سے صفہ پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں مساکین صحابہ کرام ہوتے تھے, طلبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہاں موجود تھے. اتنے میں بدر کے صحابہ یعنی بڑے جلیل القدر صحابہ تشریف لائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہا کہ مل مل کے بیٹھ جاؤ تاکہ آنے والوں کو جگہ دے دی جائے. تو کچھ لوگ تھوڑے بہت سرکے بھی صحیح, لیکن زیادہ جتنا سرکنا چاہیے تھا نہیں سرکے. تو یہ ہوا یہ کہ وہ لوگ کھڑے رہے، تو ایک دو مرتبہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تادیباً یہ فرمایا کہ کچھ لوگوں کو کہا کہ بھی تم اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ یہاں سے، تو کچھ لوگوں کو اٹھا کر ان کو بٹھایا. اب بعض اوقات اصل میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مربی اور استاد کی بھی تھی، شیخ کی حیثیت بھی تھی، استاد کی حیثیت بھی تھی، امیر مجلس بھی تھے، یعنی بہت سی حیثیتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اس بات کی اجازت تھی کہ اگر آپ محسوس کریں کہ کسی کو اٹھانا مناسب ہے تو اٹھا دیجئے، کسی کو بٹھانا مناسب ہے تو بٹھا دیجئے. بعض اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اہل علم میں سے یا ذکی اور فہیم لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو مجلس میں قریب بٹھانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ دور رہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب بٹھایا. اور بعض لوگوں کو تادیباً، یا یہ کہ چونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں کی تو تادیباً سرزنش کے طور پر یا ادب سکھلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مجلس سے اٹھا دیا اور کچھ لوگوں کو بٹھا دیا. اس سے اتنی بات تو پتہ چلی کہ آنے والوں کو خود اختیار نہیں ہے کہ جس کو جی چاہے اٹھا دیں کہ میں اٹھو میں بیٹھوں گا، یہ تو بالکل ہی بے ادبی کی بات ہے. یعنی جو پہلے سے آگے بیٹھا ہوا بہرحال اس کا حق ہے، لیکن آنے والوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ خود آ کر لوگوں کے بیچ میں گھس کے بیٹھ جائیں یا دو آدمیوں کے درمیان بیٹھ کر جدائی ڈال دیں. منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو آدمی اگر پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ صف میں بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، تو کسی کے لیے جائز اور جائز نہیں ہے کہ ان کے درمیان میں گھس جائے. بعض لوگ اس طرح سے بھی کرتے ہیں، خاص طور پر صفوں میں دیکھتا ہوں، گنجائش نہیں ہوتی زبردستی گھس جاتے ہیں، اور بار بار کہنے کے باوجود جب ایسے لوگ یہ عمل کرتے ہیں کہ جو یہاں ماشاءاللہ پانچ وقت کے نمازی بھی ہیں اور باتیں سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بنتے ہیں. میں نے ایک صاحب سے کہا، میں نے کہا بھائی آپ خامخواہ میں بیچ میں گھس گئے، یعنی اکیلے میں انہیں سمجھایا کہ آپ دو آدمیوں کے بیچ میں گھس گئے، آپ نے پوری نماز سب کو خراب کیا، دونوں آدمی آپ کی وجہ سے تنگ رہے. کہا کہ نہیں، انہوں نے مجھے زبردستی آگے کر لیا. میں نے کہا آپ کو یہ تو پتا تھا کہ جگہ نہیں ہے. بعض لوگ خود تو تھوڑا سا آگے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے آئیے 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 اور آگے کھڑا کر لیتے ہیں، حالانکہ وہاں گنجائش نہیں ہوتی. تو اس کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر گنجائش نہیں ہے خامخواہ میں صف میں آگے مت ہوں، پھر پیچھے کھڑے ہو جائیے. ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ دیکھو بھائی اگر تم صف اول میں کسی وقت آ بھی گئے ہو اور تم یہ دیکھو کہ تمہارے کوئی بزرگ، تمہارے یا کوئی بوڑھا آدمی، کوئی بڑی عمر کا آدمی آ گیا ہے، تو اب تمہیں چاہیے کہ اس کا اکرام کرو اور تم اشار سے کام لو اور ان سے کہو کہ آئیے تشریف لائیے، آپ آگے آ جائیے اور آپ پیچھے چلے جائیں، تو انشاءاللہ آپ کو صف اول کا بھی ثواب ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اشار کرنے کا بھی ثواب ملے گا. بتائیے دوہرا ثواب مل رہا ہے. تو اس لیے کسی کو اذیت مت دیجیے. ہمارا دین کسی صورت میں بھی کسی کے لیے تکلیف پسند نہیں کرتا، کوئی صورت ایسی اختیار کرو. آپ دیکھیے مسجد میں آتے ہیں جب اجتماع ہو، جمعہ کا دن ہو خاص طور پر، حکمے کے صاحب جو ہے وہ نہا کر آئیے، بہتر کپڑے پہن کر آئیں، ہو سکے تو خوشبو استعمال کریں. یہ کس لیے؟ تاکہ کسی کی بدبو سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، پسینے کی بدبو سے تکلیف نہ پہنچے. اسی لیے ان تمام باتوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ تاکہ ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہمارے کسی قول سے، عمل سے، فعل سے جو ہے وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ایذا نہ پہنچے. تو یہاں پر خاص طور پر مسجد میں جب ہم آتے ہیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ صاحب زبردستی ہم صف اول میں گھس کے دوسروں کو تنگ کر لے. اگر جگہ ہو تو آئیے، جگہ نہیں ہے تو جہاں جگہ ملے کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ. اگر آپ دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے لیے عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والے ہیں، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات صف اول والوں سے بھی زیادہ آپ کو ثواب مل جائے. اس لیے ایسا کوئی عمل نہ کریں. بعض لوگ مسلح بچھا کے چلے جاتے ہیں اور ایسے بچھاتے ہیں کہ خود گھر چلے گئے اور مسلح ان کا صف اول میں پڑا ہوا ہے. ایسے لوگوں کا مسلح ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ یہ جائز نہیں ہے کہ اس طرح سے کوئی مسلح بچھا کے چلا جائے. یا تو اگر وہ مسجد میں موجود ہے پھر تو ٹھیک ہے، ایک آدمی مسجد میں موجود ہے، صف اول میں بیٹھا ہوا ہے، اسے اب ضرورت پیش آ گئی، وہ پیشاب کے لیے گیا ہے یا وضو کے لیے اور سب مسلح بچھا ہوا، تب تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس لیے کہ بہرحال وہ موجود ہے مسجد میں اور اپنی ایک ضرورت کے تحت گیا ہے، آ کے پھر بیٹھ جائے گا. تو ایسے آدمی کا تو مسلح نہ اٹھائیں، اس سے لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوں گے. لیکن وہ لوگ جو یہاں مسلح بچھا کے گھروں کو چلے جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں. بھائی جب گھر چلے گئے، آپ کا استحقاق ختم ہو گیا، اب دوبارہ جب تشریف لائیں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. اگر صف اول میں جگہ ہے تو ضرور بیٹھیں. اور بعض لوگوں کو آپ خود دیکھتے ہیں، ظہر کی نماز میں دیکھتا ہوں، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ پوری مسجد اندر خالی، آ کر گیٹوں پر بیٹھ گیا، نیتیں باندھ لی سنتوں کی. اب باہر لوگ یہاں تک کھڑے ہوئے ہوتے ہیں باہر، اور اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ صاحب مسجد بھری بھی اندر جگہ ہی نہیں اور مسجد اندر خالی, گیٹوں پر نماز پڑھ رہے ہیں. بار بار کہا جاتا ہے, دو تین آدمی بھی کھڑے کیے کہ بھائی اندر جائیے, اندر جا کے نماز پڑھیں. پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو اگلی صفوں میں جگہ دیں لیکن ہم آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں. تو دونوں طرف سے انتہا پسندی, کوئی اور اگر کر لے تو کہتے ہیں جی تو انتہا پسند, تو یہی انتہا پسندی نہیں میرے عزیز بھائی, یہ بھی تو انتہا پسندی ہے کہ بعض لوگ آتے سب سے پہلے ہیں لیکن اللہ کے بندے پیچھے کھڑے رہتے ہیں, صفحہ اول میں جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے, کہتے ہیں وہ جلدی سے بھاگ جائیں نہ سلام پھرتے ہی. اور بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ وہ آتے سب سے آخر میں ہیں لیکن الانگتے پلانگتے جناب لوگوں کو ٹانگے مارتے ہوئے اور پہلی صف میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. دونوں ہی طریقے غلط. البتہ جو لوگ پہلے آئے ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ پیچھے نہ کھڑے ہوں, انہیں چاہیے آگے جائیں, جہاں جہاں جگہ ملے پہلی صفوں کو بھرنا شروع کریں. آپ آتے ہی صلاۃ جو ہے وہ تحیید المسجد پڑھ رہے ہیں یا تحیید الوضو پڑھ رہے ہیں تو اگلی صفوں میں جا کے پڑھیے. اگر آپ پیچھے پڑھنا شروع کر دیں گے لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں انہیں اذیت اور تکلیف پہنچے گی. بتائیے ہم ایک طرف تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں, دوسری طرف لوگوں کے تکلیف کا سبب بن رہے ہیں, تو نیکی کیا ہوئی بھائی؟ خالی دین اس کا نام تھوڑی ہے کہ ہم 20 رکعت نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. یاد رکھیے کہ ہماری عبادت سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ عبادت عبادت نہیں, بشرطے کہ ہماری غلطی ہو. اگر غلطی آنے والے کی ہے تو پھر تو الگ بات, لیکن ہم آ کر راستوں میں کھڑے ہو جائیں, لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن جائیں, سبب بن جائیں, یہ صحیح ہے, اس سے گریز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے بعض اوقات دیکھا ہے یہاں نکاح ہوتے ہیں تو لوگ چڑھتے چلے جاتے ہیں, آنے والوں کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑتے, بار بار مائک پر اعلان کر کر کے تھک گئے. ایک صاحب جو ہے وہ مجھے کہنے لگے کہ صاحب آپ کو چاہیے انتظام کریں. میں نے کہا میں کیا ماروں ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جاؤں؟ یہی ہم کر سکتے ہیں کہ زبان سے آدمی کہہ دیا جاتا ہے, جو لوگ سمجھدار ہیں اور عزت دار لوگ ہیں, سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس کے باوجود اگر وہ لوگ نہیں سمجھتے تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ مارنے سے تو میں رہا. کہا ہی جا سکتا ہے کہ بھائی آپ حضرات پیچھے چلے جائیے, دو دن صفے چھوڑ کر بیٹھیے, لیکن نہیں, گھستے چلے جاتے ہیں. بعض اوقات تو بےچارا جو بیان کرنے والا اس کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی. تو کم از کم ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے تکلیف پہنچے. اور خاص طور پر انہیں دیکھ کر تو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے جو دین کا دعویٰ کرتے ہیں یا دیندار نظر آتے ہیں یا اچھے لوگوں کی صحبتوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن پھر بھی کورے کے کورے ہی رہتے ہیں. پھر کیا فائدہ کسی کی صحبت میں جانے کا اگر ہم ان کی صحبتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں؟ سیکھنے کے لیے جاتے ہو بھائی, اگر سیکھے ہی نہیں تو پھر فائدہ کیا؟ صبح سے لے کے شام تک ہم کہیں بیٹھتے رہیں اٹھتے رہیں کسی بزرگ کی خدمت میں لیکن ہم باتیں ہی نہ سیکھیں ان سے, اور جو بیان ہو سمجھے کہ وہ ہمیں نہیں کہہ رہا ان کو کہہ رہا, وہ پیچھے والوں کو کہہ رہا ہے, ہمیں تھوڑی کہا جا رہا ہے. تو اگر ہم یہ سمجھتے رہیں گے اصلاح کبھی نہیں ہوگی. یاد رکھیں کہ جو بیان ہوتا ہے, میں ہمیشہ یہ بات واضح طور پر کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں اپنے لیے کرتا ہوں, یہ اپنی اصلاح کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ مجھ میں اگر کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی دور کر دے. اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس نیت سے سنیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے کہیں یہ خرابی کوتاہی ہم میں تو نہیں, اگر ہے تو اس کو دور کرنے کی فکر کرو بھائی. بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے. البتہ کوئی خدا نہ کرے خاص شخص جو ہے وہ نشان پر نہیں ہوتا کہ فلاں آدمی کو کہا جا رہا ہے بھائی, ایسا نہیں. ایک عام بات کی جا رہی ہے, خدا نہ کرے کسی پر نہ کوئی تان ہے نہ کوئی تشنی ہے, لیکن جس میں بھی ہو یہ بات کیسے باشد, چاہے میں ہی خود کیوں نہ ہوں, اگر مجھ میں یہ خامی کوتاہی خرابی ہے میں اپنی اصلاح کروں. انسان سیکھتا ہے انہیں چیزوں سے. الحمدللہ بعض اوقات بعض خرابیاں انسان میں ایسی ہوتی ہیں کہ اسے محسوس نہیں ہوتا, نماز پڑھانے والوں میں بھی ہوتی ہیں, پڑھنے والوں میں بھی ہوتی ہیں. میں سن 1980 کی بات کر رہا ہوں کہ ایک صاحب نے مجھے نماز پڑھنے کے بعد ایک خاص عمل کی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ اس عمل سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں. میں نے کہا اگر عمل کثیر ہو جائے تو نہیں ہوتی. تو مجھے یعنی 80 کی بات کر رہا ہوں, تو مجھے اس پر متوجہ کیا انہوں نے کہ آپ جب نماز پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو بار بار کپڑے ٹھیک کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ 1980 سے لے کے آج اتنے عرصہ گزر گیا, مجھے یہ بات بھولتی نہیں ہے, کبھی بھی ذہن میں رہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جزائے خیر دے جس نے مجھے اس بات کی طرف متوجہ کیا. ہمیشہ اس کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے, اور اس عمل کی وجہ سے یقیناً اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو اگر کوئی خیر کی بات بتاتا ہے, نمازیوں میں سے کوئی بتائے, تو اس کو گھور کر مت دیکھیے, نیچے سے اوپر دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کیسے مجھے. اللہ کے بندو, ناراضگی کی کیا بات ہے؟ اگر کسی نے ہماری اصلاح کی بات کہہ دی, کوئی بھلائی کی بات کہہ دی, تو ہم تھوڑا سا غور کر لیں کہ واقعی ہم سے تکلیف تو نہیں پہنچی کسی کو. اگر پہنچ گئی تو اس سے معذرت کر لیں کہ اچھا بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو تکلیف پہنچی مجھے معاف کیجیے، یا دیکھیے گا آپ کو آپ کے اخلاق کا کیسے اثر پڑتا ہے. ورنہ آپ چاہے اتنی بڑی داڑھی رکھیں اور آپ کے اخلاق اچھے نہ ہوں، مسجد میں کھڑے ہو کے الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوں، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہوں، آپ کی اس سے نہ لمبی داڑھی کا اثر ہوگا، نہ لمبے جبے کا اثر ہوگا، نہ تسبیح کا اثر ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوگا. چاہے لمبی لمبی نمازیں پڑھیں کوئی اثر نہیں رکھتی ایسی چیزیں. اصل چیز اخلاق اور کردار ہے. اگر یہ سب چیزیں بھی ہیں، اخلاق و کردار بھی، اور الحمدللہ شکل و صورت بھی صحیح ہے، کیا ہی بات ہے، نور و نرا نور ہے. پھر تو آپ جنید بغدادی ہیں، حسن بصری ہیں، لیکن اپنے اخلاق درست کیجیے. اخلاق درست نہیں ہے پھر کسی کے پاس آنے جانے کا کوئی فائدہ نہیں. اور میں اپنے متعلقین سے خاص طور پر یہ بات کہتا ہوں، اس لیے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے لیے، پھر جو اپنے قریب ہیں ان کو، جس کا جہاں تک حلقہ ہے، کہ خاص طور پر ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں تو اس بات کا اہتمام کریں کہ ہمارے کسی قول سے، عمل سے، فعل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یقین کیجیے اگر آپ اور ہم اس بات کا اہتمام کر لیں، پھر دیکھیے آپ کو نماز پڑھنے میں کتنی حلاوت ملتی ہے، اور اسی طریقے سے عبادت کرنے میں کتنی حلاوت ملتی ہے، کتنی لذت آپ محسوس کریں گے، اور اللہ کی طرف سے آپ پر ایسے سکینے اور اطمینان نازل ہوں گے کہ آدمی خود سوچے گا کہ ماشاءاللہ نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوگا. دیکھیے اگر کسی کے لیے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، ساری نماز پڑھتے رہیں گے یہ بغض اور کینہ نکلے گا نہیں دل سے، پیدا ہوتا رہے گا، غصہ آتا رہے گا، ساری نماز خراب ہو جائے گی. اس لیے ان تمام چیزوں کو باہر نکالیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے اسی سورت کی آخری آیت بڑی اہم آیت ہے، یہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حد اللہ ورسولہ. یہ ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے خاص طور پر، کہ آپ کسی قوم کو نہیں پائیں گے، اور قوم سے مراد یہاں پر اہل ایمان ہے، کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہوں، اللہ اور رسول پر ان کا ایمان ہو، لیکن یوادون من حد اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت کریں. یعنی دعویٰ تو اسلام کا ہو، دین کا ہو، ایمان کا ہو، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوں، اور محبت جو ہے وہ اہل ایمان سے نہ رکھتے ہوں، وہ کافروں سے رکھتے ہوں. فرمایا کہ ایسا ممکن نہیں، مومن نہیں ہو سکتا ایسا آدمی. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حد اللہ و رسولہ. ممکن نہیں ہے کہ اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان ہو، اور وہ اس کے ہوتے ہوئے کافروں سے محبت رکھے اور اہل ایمان سے نہ رکھے. فرمایا ولو کانوا آباءہم، چاہے وہ کافر اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کا دادا کیوں نہ ہو، محبت نہیں ہو سکتی. اہل ایمان کو اگر باپ کافر ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دلی محبت اس سے نہ ہو. ولو کانوا آباءہم او اخوانہم، یا بھائی ہوں، او اخوانہم بھائی ہوں، او عشیرتہ ہوں، یا قبیلے برادری کے لوگ ہوں. آج آپ دیکھیے کہ ہمارا ایمان کہاں ہے، کوئی قادیانیوں سے پینگے بڑھا رہا ہے، کافروں سے جو ہے وہ آگے بڑھ چڑھ کر گلے لگا رہا ہے اس کو، لیکن اگر نہیں لگاتا تو مسلمانوں کو نہیں لگاتا. تو ہمیں خود سوچنا چاہیے ان چیزوں کو کہ ہمارا ایمان باقی رہتا ہے ان چیزوں سے. اللہ کے بندو، اگر کافروں کے لیے جو ہے مرنے کے بعد، یعنی مر بھی گیا، ان کی دعائیں مغفرت کوئی کر رہا ہے، جائز نہیں. اللہ کے حبیب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو منع کر دیا گیا کہ اپنے باپ کے لیے بھی استغفار مت کیجیے. فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو انہوں نے برات کر دی کہ میں بری ہوں بھائی، آج کے بعد میں دعا نہیں کروں گا. جب تک حکم نہیں تھا اس وقت تک انہوں نے کی، لیکن فلما تبین لہ، جب ان پر یہ بات واضح کر دی گئی، یہ بات واضح ہو گئی انہ عدو للہ، کہ میرا باپ جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، انہوں نے فوراً ان سے پیچھے ہٹ گئے کہ آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں. قرآن مجید نے واضح طور پہ کہا، اس لیے کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں. البتہ ہدایت کی دعا آپ کر سکتے ہیں، ہدایت کی دعا سے منع نہیں کیا گیا. اس لیے اگر کہیں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، واضح کرنا چاہیے کہ بھئی ہمارا مقصد کیا ہے بات کرنے کا، ورنہ جب تک آدمی اپنی بات صاف نہیں کرتا، اس کے احکام بھی پھر دیگر ہیں. اس لیے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ جو کافر ہیں ان سے دلی محبت ہمیں نہ ہو. البتہ جہاں تک حقوق ہیں تو ان کو بیان کرتے رہتے ہیں, اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کافروں پر تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں, انہیں گولیوں سے مارنا شروع کر دیں, عیسائی ہوں یہودی ہوں جو بھی ہوں. اگر یہاں پر وہ رہ رہے ہیں امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کے وہی حقوق ہیں جو ہمارے حق ہیں. کسی کو مارنا مقصود نہیں ہے, نہ خدا نہ کرے کسی کو تنگ کرنا, کسی کے گھروں کو جلانا ایسا مقصد نہیں ہے. لیکن اگر خدا نہ کرے کوئی اگر اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہو کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہو جن کو اجازت نہیں ہے, وہ پھر بھی اجازت کے بغیر یعنی جن جو کافر قرار دیے جا چکے ہوں اس کے باوجود جو ہے وہ عبادت خانوں کو مسجدیں کہا جا رہا ہو, اپنی جو ہے اذان کو اذان کا کہہ رہے ہو, ان کے لیے جائز نہیں ہے ان چیزوں کا استعمال کرنا, نہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا, اس لیے کہ دھوکہ ہوگا بہت بڑا. اور یہ بھی بہت بڑا دھوکا ہے کہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں. لیکن پھر بھی چلو کم از کم لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہے کہ بھئی اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں تو اس سے مراد مسلمان نہیں ہے, یہ ایک فرقہ ہے مرتدین کا. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. اب آپ دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آتا ہے ارحم امتی بی امتی ابو بکر, میری امت میں سب سے زیادہ رحیم و کریم سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے ایک مرتبہ کوئی ایسی بات کہہ دی کہ برداشت نہیں کر سکے, اپنے باپ کے چہرے پر ایک تھپڑ مارا بہت زور سے, اتنے زور سے مارا کہ زمین پر گر پڑے. وہ کون مار رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور باپ کو مار رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, آپ نے فرمایا آئندہ ایسا مت کرنا. لیکن یہ کس لیے مارا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت میں. اس سے یہ پتا چلا کہ باپ کی محبت سے زیادہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں تھی. تو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارے دل میں کافروں کی محبتیں بھری ہوئی ہیں, اہل ایمان سے ہم محبت نہیں کرتے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ إِخْوَانَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ. حضرت ایک اور صحابی تھے ان کے عبیدہ بن جراح غالباً, یا کوئی اور صحابی اس وقت پورے طور پہ ذہن میں نہیں ہے. ایک جنگ کے موقع پر ان کے والد بار بار سامنے آتے رہے, باپ کافر تھے یہ مسلمان تھے. انہوں نے بہت چاہا کہ میں بچ جاؤں, یعنی والد سامنے آ جاتے تھے تو وہاں سے ہٹ جاتے تھے تاکہ میرے ہاتھوں کم از کم قتل نہ ہو. لیکن وہ جب باز نہیں آئے, بار بار سامنے آتے رہے بیٹے کے, تو بالآخر انہوں نے تلوار سے ان کا سر قلم کر دیا. یہ وہ محبت ہے کہ جو سب پر فوقیت رکھتی ہے, یعنی اللہ اور رسول کی محبت سب پر فوقیت رکھتی ہے. اسی طریقے سے اور بہت سے صحابہ اکرام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت میں ابھی سورہ منافقون جو گزری اس میں عبداللہ ابن ابی منافق کا ذکر تھا, ان کے بیٹے عبداللہ جو مخلص صحابی تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کا منشا یہ ہے کہ میرے والد کو قتل کر دیا جائے تو مجھے حکم فرمائیے, میں اپنے باپ کا سر خود جو ہے وہ قلم کر کے آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دوں گا, اگرچہ مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت بھی ہے اور میں اس کا مطیع اور فرما بردار ہوں, لیکن آپ کے مقابلے میں نہیں. اگر آپ یہ فرماتے ہیں تو میں اپنے والد کا سر قلم کر کے ابھی آپ کے قدموں میں لا کے ڈالتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہ میں نے اس کا حکم دیا اور نہ میں نے کسی اور کو کہا, یعنی نہ تمہیں حکم دے رہا ہوں نہ کسی اور کو کہ تم ایسا کرو. لیکن بہرحال یہ بات, تو ایسے لوگ جنہوں نے اس طرح کا عمل کیا, فرمایا اولائی کا کتب فی قلوب ایمان, اللہ نے ان کے قلوب میں ایمان کو مضبوط کیا. وایدہم بروح من, اور حضرت جبریل امین کے ذریعے سے ان کی مدد بھی کی. ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار, اور اللہ نے ان کو جنت میں بھی داخل فرما دیا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عن, اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. اولئک حزب اللہ, یہ ہے اللہ کی جماعت. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اس سے اگلی سورت میں بھی مہاجرین اور انصار کا ذکر ہے, آپس میں ان کی جو محبتیں تھیں اس کا ذکر ہے. ایک موقع پر ایسا ہوا کہ کہیں سے مال آیا, بہت بڑا مال, مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا, تو مہاجرین جو انصار کے گھروں میں رہتے تھے, ان کی زمینوں پر کام کرتے تھے, ان کی دکانوں پر کام کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انصار سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مال آیا ہے یہ سارا کا سارا مہاجرین میں میں تقسیم کر دوں تاکہ ان کی اپنی زمینیں ہو جائیں, اپنے مکان ہو جائیں اور اپنی جائیداد بن جائے, تاکہ یہ تمہارے گھروں سے اپنے گھروں میں چلے جائیں, اب تمہاری دکانوں سے اپنی دکانوں پر آ جائیں, اور تاکہ یہ محتاج نہ رہیں تمہارے. تو اگر تمہاری اجازت ہو تو ایسا میں کر لوں. تو حضرت انصار کھڑے ہوئے جو ان کے سردار تھے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا کا سارا مال آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے دیجئے، اور یہ ہمارے گھروں میں بھی رہیں، ہماری دکانوں میں بھی رہیں، ہمارے زمینوں پر بھی رہے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے گھروں سے یا دکانوں سے جائیں، مال بھی انہیں دیجئے اور اسی طریقے سے جیسے رہ رہے اسی طرح ہمارے گھر میں بھی رہیں، ہمیں خوشی ہوگی اس سے. کیا لوگ تھے، للہیت تھی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ محتاج نہیں تھے، انہیں خود بھی ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی ضرورت پر دوسرے مسلمانوں کی ضرورت کو ترجیح دیا کرتے تھے. یہ اہل ایمان، ایمان کا تقاضا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس طرح سے کہنے پر پھر وہ سارا مال جو ہے مہاجرین میں تقسیم کیا، اور کچھ البتہ انصار ایسے تھے غالباً دو کہ جو بہت زیادہ محتاج تھے، تو انہیں بھی اس مال میں سے دیا گیا. لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اور مزید مال عطا فرمایا تو آپ نے چاہا کہ یہ سارا مال انصار میں دے دیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف دیکھیے، آپ کا مقصد جو تھا وہ تھا، وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا. اب جب اور مال آیا تو آپ نے چاہا کہ یہ مال مہاجرین میں سے کسی کو نہ دیا جائے بلکہ سارا کا سارا انصار میں تقسیم فرما دیں. انصار نے انکار کر دیا، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تو مال لیں اور ہمارے مہاجر بھائی نہ لیں، یعنی یہ مال آپ ہم میں بھی تقسیم کریں تو مہاجر بھائیوں کو بھی دیجیے. یہ وہ محبت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی. لیکن آج باقاعدہ کچھ لوگ یہ عصبیت پیدا کرتے ہیں، کیونکہ دکانیں ان کی چمکتی ہی اس کے ساتھ ہیں، اس کے بغیر دکانیں نہیں چمکتی. کس بنیاد پر کوئی سیاست کرے گا اگر عصبیت نہیں ہوگی، فرقہ واریت نہیں ہوگی؟ کچھ لوگ مذہبی فرقہ واریت کی طرف، کچھ جو ہے وہ لسانیت کی طرف. تو یہ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں سے منع کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان چیزوں کی طرف مت جاؤ، عصبیت اچھی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھائی بھائی بنایا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ بنو، اور اس طرح سے رہو کہ انما المؤمنون اخوہ. اللہ نے فرمایا کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. اخوہ اس بھائی کو کہتے ہیں جس کا باپ ایک ہو. تو حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں. کوئی شخص ایسا ہے جو کہے کہ میرے باپ آدم علیہ السلام نہیں ہے؟ چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اولاد سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی. تو اس لیے انما المؤمنون اخوہ پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے. تو حضرت صحابہ اکرام کی اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی تعریف فرمائی ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ وہ لوگ مہاجرین تھے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، مالوں سے نکالے گئے، اور یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رضا کی تلاش میں. یعنی یہ سیاسی ہجرت نہیں تھی ان کی، بلکہ اللہ کے حکم پر تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی. وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہوں نے ہجرت کر کے اللہ کی بھی مدد کی، اس کے رسول کی بھی مدد کی. اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ تھے. اسی طرح فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان، جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا. انصار کی بھی تعریف فرمائی، مہاجرین کی بھی تعریف فرمائی، انصار کی بھی تعریف فرمائی، اور یہاں پر ساتھ ساتھ فرمایا کہ والایمان. دیکھیے جتنے بھی شہر ہیں مختلف طریقوں سے فتح ہوئے، حتیٰ کہ مکہ کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایمان کے ذریعے فتح ہوا، یعنی وہ جہاد کے ذریعے فتح ہوا. چاہے نوبت نہیں آئی لڑائی کی، بہت زیادہ معمولی سی لڑائی ہوئی، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ بغیر جہاد کے مکہ فتح ہو گیا. لیکن صرف مدینہ منورہ ایسا ہے جو ایمان سے فتح ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے، اور الحمدللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو بچیوں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لوگ روزانہ جو ہے وہ اپنے گھروں سے نکل کر دور آ جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کہ شاید وہ ماہ عرب جو ہے وہ تشریف لا رہے ہوں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت جو ہے وہ طلع البدر علینا من سنیات الوداع، یہ پڑھتے ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا بچیوں نے. تو یہ واحد شہر ہے کہ جو صرف ایمان کے بل بوتے پر فتح ہوا، ورنہ دنیا کے جتنے بھی شہر ہیں وہ سب کے سب جہاد کے ذریعے فتح ہوئے. اب چاہے وہ جنگ ہوئی یا نہ ہوئی، بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر باقاعدہ فوج کشی ہوئی لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن بہرحال پھر بھی جہاد تو ہوا، اس کو جہاد تو کہیں گے. لیکن مدینہ منورہ ایسا شہر ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے. اس لیے فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جن لوگوں نے ان کی طرف ہجرت کی ان سے محبت کرتے ہیں وہ. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے اپنے دل میں اس کی حاجت بھی نہیں محسوس کرتے، یعنی ذرہ برابر دل میں ان کے بغض پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو کیوں دے دیا. وَيُسِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ ایثار سے کام لیتے ہیں اگرچہ خود بھی اس کے ان کو احتیاج ہوتی ہے یعنی مال و دولت کی اور ان چیزوں کی احتیاج ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود ایثار سے کام لیتے ہیں. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا, اس سے بڑھ کر شاید ہی کوئی واقعہ ہو کہ ایک صحابی جب میدان جنگ میں زخمی ہو گئے, ان کو تلاش کرنے کے لیے ان کے ایک عزیز رشتہ دار تشریف لے گئے, پانی کا مشکیزہ بھی اپنے ساتھ لیا کہ اگر زندہ ہوں گے تو کم از کم حلق میں پانی ڈال دوں گا. جب پانی کا مشکیزہ لے کر وہاں پہنچے تو قریب تھا کہ انہوں نے اشارہ کیا پانی کا, تو حلق میں پانی ڈالنے لگے تھے کہ اتنے میں ایک اور صحابی نے جو ہے اشارہ کیا پانی کا کہ وہ بھی پیاسے تھے, تو انہوں نے کہا کہ پہلے وہاں جاؤ, مر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کہا کہ ادھر چلے جاؤ, انہیں پلا دو جا کے. اور جب وہاں پہنچے تو اس سے اگلے ایک اور صحابی نے اشارہ کیا, انہوں نے بھی کہا کہ وہاں آگے چلے جاؤ, اور تیسرے نے چوتھے کی طرف بھیج دیا, اور چوتھے کے پاس جب پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا. پلٹ کر تیسرے کے پاس آئے تو وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے, پھر دوسرے کے پاس آئے تو وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے, اور جب پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی جا چکے تھے. یہ ایثار اتنا عظیم الشان ہے کہ اس مرتے وقت میں انسان, یعنی اس سے بڑا ایثار کیا ہوگا کہ مر رہے ہیں دنیا سے جا رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں, اس کو بھولتے نہیں, اس سے بڑا ایثار نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کرام اتنے بڑے ایثار کرنے والے تھے, یقیناً ہمارے ہی بھائی تھے وہ اور ہم ان کے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امتی بنایا, ہم بھی آپ کی امتی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم میں اور ان میں بود المشرقی والمغرب ہے؟ وہ کہاں کھڑے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر جائزہ لیں تو سچی بات ہے ہم میں ان میں کوئی نسبت نظر نہیں آتی. اور بعض حضرات نے تو یہاں تک کہا کہ آج اگر صحابہ کرام ہمیں دیکھ لیتے تو وہ کہتے کہ یہ مسلمان نہیں کافر, کہ ہمارے جو کرتوت ہیں, جو معاملات اور حالات ہیں, تو وہ کیسے سمجھ سکتے تھے کہ ہم مسلمان, کیونکہ صحابہ کرام کے جو معاملات وہ دین پر 100% 100% عمل کرنے والے تھے, ہم تو اگر 10% بھی کر لیں تو بڑی بات. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کہلوا دیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اگر 10% بھی عمل کر لیں تو انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے. ہمارے حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ معاملہ فرمایا کہ صحابہ کرام سے 100% دین مطلوب تھا, اگر اس میں 1% بھی کمی کرتے مسلمان نہ رہتے. لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر 10% دین پر بھی عمل کر لیں, اس سے یہ پتا چلا کہ 10% دین پر عمل کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے لوگوں کے لیے, 10% دین پر بھی ہم عمل پیرا نہیں ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیو, کوشش کرو کہ دین پر پورے پورے عمل کرنے کی ہم کوشش کریں. اس سے اگلی سورت میں بھی احکام جو ہیں وہ اسی قسم کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. یہ بڑے واضح حکم ہیں, قرآن مجید پڑھتے چلے جائیے. ہماری سب سے بڑی بدنصیبی یہ کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے نہیں. ہم اگر پڑھتے بھی ہیں اس کو تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ صاحب اس کے پڑھنے سے برکت ہو جائے, گھر میں جو ہے جن بھوت بھاگ جائیں. اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ دکان میں جو ہے وہ گاہک زیادہ آنے لگے. اس لیے پڑھ لیتے ہیں عدالت میں کہ صاحب قسم کھانے کے لیے قرآن سر پہ رکھ لیں اور لڑائی جھگڑے ہو جائیں تو قسم کھا لیں, مر جائیں تو بخشوا لیں, بخشنے کے لیے پڑھ لیں. لیکن اس اعتبار سے ہم نہیں پڑھتے کہ ہمیں یہ جو رائے ہدایت دکھاتا ہے اس کی ہدایتوں پر ہم عمل پیرا ہوں. اس کی طرف بڑا یعنی یہ کوتاہی ہے بہت بڑی. قرآن مجید کا ہی شکوہ ہوگا قیامت کے دن. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اس قرآن کو لوگوں نے چھوڑ رکھا تھا, کوئی پڑھتا ہی نہیں تھا. کتنے لوگ ہیں, جائزہ لے لیں اپنا, ہم دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا اپنا جائزہ خود لے لیں گے. ہم میں سے کتنے کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے, صحیح طور پہ قرآن مجید بھی پڑھنا نہیں آتا, دیکھ کے بھی نہیں آتا, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اتنی صورتیں بھی ہمیں نہیں آتی جس سے ہماری نماز درست ہو جائے. ہمارے یہاں تعلیم بالغاں کا کچھ سال پہلے سلسلہ شروع ہوا المعہد الاسلامی کے نام سے, جس میں خود بھی پڑھاتا تھا. ایک صاحب تشریف لایا کرتے تھے, بہرحال ان کا جذبہ بہت اچھا تھا, 80 سال کی تقریباً ان کی عمر تھی. تو قرآن مجید کی بھی ایک کلاس ہوتی تھی, فقہ کی بھی کتاب ہوتی تھی, اسی طرح اور 3-4 یعنی پیریڈ ہوتے تھے, اس میں ایک پیریڈ جو ہے قرآن مجید کے لیے مخصوص تھا. تو میں نے دیکھا کہ 70-70 80-80 سال کے جو بوڑھے ہیں انہیں قرآن مجید نہیں آتا. ایک صاحب بڑے پکے نمازی تھے, میرے خیال ہے وہ تین چار مہینے پڑھے لیکن اس کے باوجود انہیں سورہ فلق اور سورہ ناس بھی نہیں آئی پڑھنی, بڑی مشکل سے سورہ اخلاص یاد کرائی. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ صاحب جو 80 سال کی عمر تھے پڑھنے نہیں آئے. میں نے دوسرے دن پوچھ لیا کہ آپ تشریف نہیں لائے, کل خیریت تھی؟ کہا قرآن خانی میں گیا تھا. مجھے ہنسی آ گئی, میں نے کہا آپ نے پڑھا کیا؟ قرآن خانی میں تو قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہو نا بھائی, وہاں گئے کس لیے؟ آپ کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا. کہنے لگا بس وہ میں انگلی پھیرتا رہا, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرتے ہو پارا ختم کر دیا. ہمارا حال تو یہ ہے, قرآن خانی میں جانا ضرور ہے اس لیے کہ رسم نبھانی, اگر نہیں گئے تو کہیں گے لو جی قرآن خانی میں نہیں آئے. حالانکہ جانا کوئی نہ فرض نہ واجب. ارے بھائی جو مر گیا اس کے اوپر ذمہ تھا کہ وہ اچھے اعمال کرے, اگر کوئی نہیں کرتا تو لوگوں کی ذمہ داری نہیں کہ اس کو بخشوائیں. سیدھی سی بات بتا دوں آپ کو میں, بعض ہو سکتا ہے بری لگے یہ بات لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے. ہر آدمی کے لیے ذمہ داری ہے کہ اپنے اعمال ہم اپنے خود درست کریں. مرنے کے بعد اگر کوئی نہیں ایصال ثواب کرے گا تو کیا لڑو گے اس سے کہ تو نے میری مغفرت کی دعا کیوں نہیں کی؟ بھائی بتائیے کوئی لڑنے کے لیے آئے گا ہم آپ سے؟ اس لیے ذمہ داری ہماری اپنی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں. مرنے کے بعد اگر کوئی اولاد ایصال ثواب نہ کرے تو ہم اس سے کوئی شکوہ نہیں کر سکتے, ہم نے اس کو تعلیم ہی ایسی نہیں دی, کیا شکوہ کریں گے؟ تو کرائے کے مولویوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں پکڑ کے, 1500-2000 روپے ان کو دے دیے, ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں, ہم ہی نے خراب کیا مولاناؤں کو مولویوں کو, پیسے دے دے کے خراب کر دیا کہ کرائے کے مولویوں کو لے آئے مٹھائی تقسیم کر دی اس کے بعد پیسے بانٹتے ہیں کہ ہاں جی کتنے پیسے ہو گئے, وہ پیسے آپس میں بانٹ رہے ہوتے ہیں. یقین کی ایسے قرآن پڑھنے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی ثواب نہیں ہے. ہمارے حضرت مولانا سبحان محمود صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے سورہ اخلاص 3 دفعہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لو, انشاءاللہ اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے بنسبت اس کے کہ تم 3 دفعہ قرآن ختم کرو ریاکاری کے ساتھ دکھلاوے کے ساتھ, اس لیے کہ لوگ کہیں کہ صاحب قرآن خانی ہو گئی, ابا کے مرنے پر 6 قرآن ختم کر دیے, 20 قرآن ختم کر دیے, 3 کر لیا, 40 کر دیا, برسی منا لی اور اس برسی پر جناب وہ اتنے قرآن ختم کر لیے. اگر یہ صرف دکھلاوا اور نام و نمود ہے تو اس پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں, لیکن اگر آپ اخلاص کے ساتھ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اپنے والد کے لیے والدہ کے لیے بہن بھائیوں کے لیے اسال ثواب کر دیجئے, یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے, مردے کے لیے بھی فائدہ مند ہے انشاءاللہ بنسبت اس کے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ شرن ہے نہیں. قرآن مجید تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقال الرسول, رسول علیہ السلام یہ فرمائیں گے ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا, میری قوم نے اللہ اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا, اونچی اونچی جگہوں پر رکھتے تھے جہاں ہاتھی نہ پہنچے, بڑے قیمتی جزدان کے اندر سجا کر اور گوٹے کناری والے کپڑوں میں بسا کر خوشبو بھی لگاتے تھے لیکن اوپر رکھ دیا کرتے تھے. بھائی کس لیے رکھتے ہو؟ قرآن مجید پڑھنے کی چیز ہے, روزانہ پڑھو, سمجھنے کی چیز ہے, عمل کرنے کی چیز ہے. قرآن مجید اس لیے نازل ہوا. آج ہم نے قرآن مجید کو صرف اس کام کے لیے سمجھ لیا. ایک بات اور سمجھ لیجئے, بعض اوقات غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. میرا مقصد یہ نہیں کہ قرآن مجید پڑھ کے آپ اسال ثواب نہ کریں, اخلاص کے ساتھ جتنا چاہیں پڑھ لیجئے. ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی بہن کا انتقال ہو گیا, مدرس تھے اپنے مدرسے میں پڑھاتے بھی تھے, طبیعت پر اس کا اثر تھا. پڑھانے کے لیے جب تشریف لائے طلبا نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے, آج کچھ طبیعت میں اداسی ہے؟ فرمایا کہ ابھی بہن کا انتقال ہو گیا, ممکن ہے کسی اور جگہ رہتی ہوں وہاں نہ رہتی ہوں. تو طلبا نے کہا کہ بھئی اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی طبیعت پر غم ہے, اس کا اثر ہے, آج ہم چھٹی کر لیتے ہیں. فرمایا کہ میں تو پڑھانے کے لیے آیا تھا, لیکن طلبا نے اصرار کیا کہ ہم چھٹی کر لیتے ہیں اور قرآن مجید پڑھ لیں گے. آپ نے فرمایا ایک شرط کے ساتھ اجازت دیتا ہوں, شرط یہ ہے کہ ایک تو پورا قرآن مجید پڑھنے کو ضروری نہ سمجھے, اور جتنا بھی تم پڑھ لو مجھے آ کر اطلاع مت کرنا کہ ہم نے اتنا پڑھ لیا اتنا پڑھ لیا, میں نے 10 پارے پڑھے, یہی ریاکاری. اگر تم اس طرح کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہر طالب علم کہے گا کہ اس نے 5 پڑھے تو میں 6 پڑھوں, مقابلے بازی ہوگی تاکہ استاد کی نظر میں سرخرو ہو جائیں, تو پھر وہ اللہ کے لیے تو نہ ہوا. فرمایا کہ یہ شرط ہے تو مجھے آگے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اگر کسی سے مخلص ہیں, کسی کے باپ سے, کسی کی ماں سے, کسی کے بہن بھائی سے, کسی مسلمان سے, روزانہ دعا کیجئے, کون منع کرتا ہے آپ سے بھائی؟ قرآن مجید روز پڑھ کے بخشیے, کوئی ممنوع نہیں ہے. میں صرف اس بات کو منع کر رہا ہوں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ چیز جائز نہیں ہے جو طریقے ہم نے اختیار کر رکھے ہیں. اپنے طور پہ آپ روزانہ قرآن مجید پڑھیے, سال ثواب کیجئے, کوئی ممانعت نہیں. لیکن جو طریقے ہم نے اختیار کر رکھے ہیں کہ ہم خود تو پڑھتے نہیں, پڑھنا آتا بھی نہیں, بھائی اس پر خوش ہو جاتے ہیں کہ صاحب ہم نے ابا کے قدم جو ہے قدم پہ مرنے پہ اتنے قرآن ختم کرا دیے. ثواب تبھی ہوتا ہے جب آپ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ تو آتا ہے کم از کم بھائی, اللہ کے بندو یہ پڑھ کے کہہ دو یا اللہ میں نے استغفار 100 مرتبہ پڑھا, میرے والد کی مغفرت فرما دے. عربی میں یہ بھی نہیں آتا تو کم از کم دعائیں کر لو, یا اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا, اپنے فضل سے ان کی مغفرت فرما دیجئے. کیا کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا بھائی؟ یہ کہہ لیجئے, کافی ہے. تو بہرحال قرآن مجید اللہ تعالی کی کتاب ہے, اس کو اس لیے پڑھیے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں. ہم قرآن مجید اصل میں پڑھتے نہیں. تو بہرحال یہ حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء, میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. دیکھیے یہاں یہ نہیں کہا کہ تم کافروں کو دوست نہ بناؤ, بلکہ کہا کہ عدوی و عدوکم, وہ میرے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں. یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی تمہارا دوست بن نہیں سکتا کافر, جب تک کہ تم مسلمان ہو, کلمہ گو ہو, وہ تمہارا دوست بن ہی نہیں سکتا. اسی بنیاد پر وہ دوستی کرے گا کہ جب تم کلمے کو چھوڑ دو تو وہ تمہارا دوست, لیکن جب تک تم کلمہ پڑھ رہے ہو وہ تمہارا دوست بن نہیں سکتا. یہ رب العزت فرما رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بڑا ہمارا اچھا دوست ہے جناب, وہ تو پوری پوری کوشش کرے گا کہ سب سے پہلے تو آپ کو دین سے پچھلائے, پھر اسی طرح پورے خاندان کو, اسی طرح پوری برادری کو. اس کی تو کوشش یہ ہوگی کہ سب کافر ہو جائیں, اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ فرما رہا, تلقون الیہم بالمودہ, تم سے محبت ظاہر کرتے ہیں لیکن محبت محبت کچھ نہیں ہے ان کو. وقت کفرو بیما جا حکم من الحق, کیوں؟ جو کچھ تمہارے پاس آیا ہے حق کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, انہیں تو دشمنی اس سے ہے, تم سے نہیں ہے. اور تمہارے پاس قرآن مجید ہے, تمہارے پاس احادیث ہیں, تمہارے پاس اللہ کے فرمان ہیں, جب تک یہ تمہارے پاس موجود رہے گا ان کی دشمنی پکی رہے گی. ہاں اگر تمہارے لیے اعلان یہ کہہ دو کہ صاحب اللہ معاف کرے, اللہ نہ کرے کہ ہم کلمے کا انکار کرتے ہیں, قرآن کا انکار کرتے ہیں, تو تمہارے دوست ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے کہ ایسے لوگوں کو کیسے پناہ ملتی ہے امریکہ میں اور یورپ میں, بھاگ بھاگ کر ان کو پناہ دی جاتی ہے کہ جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اللہ معاف کرے کہ توہین کرے, آپ کے کارٹون بنائے, اللہ معاف کرے کہ الٹی سیدھی باتیں کریں, گستاخیاں کریں, ایسے لوگوں کو جناب جو ہے وہ یورپ کے لوگ اپنے سفارت خانوں میں پناہ فراہم کرتے ہیں. اس کے بعد جلد از جلد ان کو ایسے ملکوں میں پہنچا دیا جاتا ہے جہاں ان کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں بظاہر. حالانکہ محفوظ محفوظ تو کہیں نہیں, اللہ تعالیٰ چاہے تو کہیں بھی صفایا ہو سکتا ہے کسی کا, لیکن بات یہ ہے کہ بظاہر جو لوگ اس طرح سے پناہ دیتے ہیں, سوچنا چاہیے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے. چونکہ ہمارا تو ایمان ہے, ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نبی مانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں ادنا گستاخی کرے. لیکن بالفرض والمحال اگر کوئی آدمی عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے, تو اگر عیسائی واقعتاً عیسائی ہے اور یہودی واقعتاً یہودی ہے, کیا وہ حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ کی شان میں گستاخی کو برداشت کر لے گا؟ وہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیسے برداشت کریں؟ یہ ہمارے ایمان اور دین کا کیا تقاضا ہے کہ ہمارے سامنے کو خدا نہ کرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر جو ہے وہ حرف اٹھائے اور ہم اس کو جو ہے وہ زندہ چھوڑیں؟ کیسے کر سکتے؟ بحیثیت مسلمان کے, بحیثیت دین کے ممکن نہیں. تو بہرحال ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے, کون لوگ ہمارے دین کے دشمن ہیں, کون جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں. بظاہر تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ کہ دین دشمن, تو دین دشمن لوگوں سے دوستی بھی نہیں کرنی چاہیے. خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہمیں وہ دین دشمنی میں اتنے آگے لے جائیں کہ جہنم کے گڑھے میں ڈلوا دیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. باخر دعوانا الحمد للہ. کچھ کتابیں ہیں یہاں پر بھی ہمارے پاس, دعا کے بعد لے لیں, اس لیے کہ پھر جو حضرات لینا چاہیں, معتکف حضرات کو تو مل چکی ہیں تو اس لیے انہیں لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو باقی حضرات ہیں اگر وہ لینا چاہیں گے تو کتابیں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ ایک دو روز میں ایک نماز سے متعلق کتاب تقسیم کی جائے گی جس میں تمام مسائل نماز کے ہیں, تو اہتمام کے ساتھ اس کتاب کو لینے کی بھی کوشش کریں اور اس پر عمل کی بھی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما, ہر شر سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, بیماروں شفا کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, دین پر ثابت قدمی عطا فرما, جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.